بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف چل رہی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھے. اب یہ بات حضرات صحابہ کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی. وجہ اس کی ہے کہ ظاہر میں وہ آدمی اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے, زوردار قتال کر رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آدمی جہنمی ہے. تو صحابہ میں سے ایک شخص اس کے پیچھے لگ گئے. کیوں پیچھے لگ گئے؟ اس فکر میں پیچھے لگ گئے کہ جب دین کے خاطر اتنی بہادری سے جنگ کرنے والا صاحب حیثیت آدمی, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوے کہ آدمی جہنمی ہے, تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے یہاں؟ یہ فکر دوسرے صحابہ کو لاحق ہوا. اسی لیے ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھے تو صحیح کیا بات ہے. یہ پیچھے لگنے والے صحابی تھے اقثم ابن ابی الجون رضی اللہ تعالی عنہ. فلم یزل علی ذالک. اب یہ جو عثمان نام کے آدمی ہیں جو مالدار بھی تھے, صاحب حیثیت بھی تھے اور زوردار جنگ کرتے چلے جا رہے تھے, اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ خیال بتلایا ہے کہ شخص منافق تھا اور احد میں پہلے تو شرکت نہیں کی, عورتوں نے تان دیا تو جنگ کے اندر دکھلائے نکل گیا اور ایسی بہادری دکھلائی تاکہ نفاق کا کسی کو شک نہ رہے, نفاق کا کسی کو دھبا نہ رہے. اسی لیے کہ کوئی آدمی منافق ہوتا ہے تو اپنے نفاق کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دے تاکہ کسی کو اس کے بارے میں وسوسہ باقی نہ رہے کہ آدمی نعوذ باللہ منافق ہے. فلم یزل علی ذالک, وہ اس طرح برابر رہے, یعنی وہ لڑنے والا زوردار مقابلہ کر رہا ہے اور یہ صحابی ان کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے کہ حضور نے اس کے لیے جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا. حتی جوریہا, یہاں تک کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا, یعنی کزمان زخمی ہو گئے. فستا جلل موت, اور چاہا کہ جلدی مر جاوے, یعنی خودکشی کرے. زخم کی تکلیف وہ برداشت نہیں کی اس نے, اور جو ہے زخم کی تکلیف کی تاب نہیں لا سکا. دیکھیے اگر کوئی آدمی مخلص ایمان والا ہوتا ہے اور اس کو زخم کی یا کوئی اور تکلیف پہنچے تو ایمان کے تقاضے سے وہ سارے زخموں کو برداشت کر لے گا کہ میرے اس زخم پر, اس درد پر, اس تکلیف پر اللہ کے یہاں مجھے بہترین بدلہ ملنے ہی والا ہے. تو مومن برداشت کر لیتا ہے, لگتا ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا, اسی لیے وہ برداشت نہیں کر سکا. اور اس نے کیا کیا؟ اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر خود کو ڈال دیا. اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر خود کو ڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی. دیکھ لیا ترجمہ کیسے؟ ایسے یوں تلوار زمین پہ رکھی کہ دستے والا حصہ نیچے اور آگے والا نوکیلا حصہ اوپر, یوں رکھا. پھر خود اس کے اوپر یوں کر کے گیر پڑا تو اس کی وجہ سے یہ تلوار آر پار ہو گئی. حتی خرج من بین کتفیہ, یہاں تک کہ تلوار شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً کوئی بندہ کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتیوں والا عمل ہے, حالانکہ وہ جہنمی لوگوں میں سے ہیں. یعنی بعض مرتبہ ایک انسان ظاہر میں ایسے نیک اعمال کرتا ہے, دین کے لیے ایسی زوردار قربانیاں دیتا ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک شخص یقیناً جنت میں جائے گا, لیکن وہ شخص حقیقت میں جہنمی ہوا کرتا ہے. دیکھیے, آدمی صاحب گنا تھا اور دین کے خاطر زوردار مقابلہ کر رہا تھا, صحابہ کو اس کے قتال پر رشک آ رہا تھا, لیکن بالآخر اس نے خود کشی کر لی. اور آدمی بہت سی مرتبہ ایسا عمل کرتا ہے جو ظاہر میں جہنمی والا عمل ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ آدمی جنتیوں میں سے ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ لوگ کسی کے ظاہری اعمال دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آدمی جہنمی ہے, جہنمیوں جیسے کام کر رہا ہے, لیکن حقیقت کے اندر وہ اہل جنت میں سے ہیں. جیسے کہ آپ نے وہ حدیث پڑھی نے کہ ایک آدمی صدقہ کرنے نکلا اور صدقہ دے دیا تو کسی زانیہ کو صدقہ دے دیا, کسی چور کو صدقہ دے دیا, بالآخر پتا چلا کہ اس نے زانیہ کو زینا سے بچا لیا صدقہ کر کے, چور کو چوری کرنے سے صدقے کے ذریعے بچا لیا. تو ظاہر کے اندر ایک آدمی جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے, لیکن حقیقت کے اندر وہ شخص ہوتا ہے جنتی. یقیناً اعمال کا اعتبار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے کہ انجام کیسا ہے, اس کے اوپر انسان کا اعتبار ہوتا ہے. بس پوری زندگی کوئی آدمی ظاہر میں اچھے اعمال کرے, لیکن آخری وقت میں نعوذ باللہ قضا غالب آ جاوے اور وہ کوئی ایسا عمل کر لیوے جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے. بعض مرتبہ زندگی بھر جہنمیوں والا عمل کیا, آخری وقت میں جنت کا مستحق بن گیا. اس لیے انسان کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, دعا کا اور حسن خاتمے کی فکر ہمیں لگے رہنا چاہیے. دو دعا شام کے سبق میں بتلائی تھی, ایک دعا اور ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جی,
بسم الله الرحمن الرحيم. باب العزبة راحة من قلة السوء.
ترجمة الباب کا مقصد کیا ہے؟ یہ ترجمۃ الباب جو ہے نا, سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک الفاظ ہے جس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے موصولاً. الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ خلوت گزینی, تنہائی میں زندگی گزارنا, یہ بڑی راحت کی چیز ہے. برے دوستوں کے ساتھ خلط ملت رہنے کے مقابلے میں خلات خلات, خلیط کی جمع ہے, یعنی برا دوست یا مصدری معنی کے اندر ہے. من محالت تسوئی, بروں کے ساتھ خلط ملت کرنے سے خلوت گزینی بہتر ہے, یا بری دوستی کے مقابلے میں خلوت گزینی بہتر ہے. اب یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے کہ بھئی آدمی خلوت گزیند رہے یا لوگوں کے ساتھ اختلاط میں رہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ عزلت خلوت گزینی گزینی کا اگر یہ مقصد ہو کہ برے دوستوں کی دوستی چھوڑ دینا اور ان سے اپنے آپ کو دور اور کنارے رکھنا, تو یہ تو ہر حال میں افضل اور بہتر ہے. نمبر دو, فضول بے فائدہ, یعنی جس میں کوئی دینی دنیاوی مقصد وابستہ نہ ہو, ایسے فضول تعلق اور صحبت کے مقابلے میں خلوت گزینی ہر حال میں افضل اور بہتر ہے. خلوت گزینی کے کئی فائدے ہیں, خلوت میں رہنے کے, اکیلے رہنے کے کئی فوائد ہیں. نمبر ایک, لوگوں کی شرارت اور برائیوں سے آدمی دور رہے گا. لوگوں سے ملے جلے تو ان کی شرارت کا نشانہ بنے, خلوت میں رہے تو کہاں کس کی شرارت لگے اپنے کو. نمبر دو, بری صحبت سے بچے گا. نمبر تین, غیبت سے بچے گا. نمبر چار, لوگوں کی ایزا رسانیوں سے بچے گا. نمبر پانچ, لغو اور فضول سے بچے گا. نمبر چھ, دل جمعی سے عبادت کرے گا. نمبر سات, گناہوں سے بچنے کا بہترین فارمولا خلوت میں رہنا ہے. اور حدیث شریف کے اندر وضو کے لیے ایک دعا آئی ہے, درمیان میں پڑھنے کی یا وضو کے بعد پڑھنے کی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو ووسع لی فی داری کا ایک مطلب یہی ہے کہ میرا گھر میرے لیے کشادہ ہو جائے, کہ میں کہیں جاؤں ہی نہیں, اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں میں. یہ بھی ایک خلوت کا مطلب ہے. اسی طریقے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اختلاط, بے ضرورت اختلاط, یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے, بہت نقصان کی چیز ہے. اچھے سے اچھا کام کا آدمی زیادہ اختلاط سے, بے ضرورت اختلاط سے, سونے جیسا قیمتی بھی ہوگا تو وہ مٹی کا ٹھکرا بن جائے گا. اور ایک آدمی بہت قیمتی نہیں ہے لیکن خلوت میں رہ کر اپنے کام میں لگا رہے گا تو انشاءاللہ سنہرے کارنامے وہ انجام دے گا. یہ بڑے فوائد ہیں خلوت گزینی کے. البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے اکثروں کی زندگی لوگوں کے ساتھ مل جول کی تھی, اس لیے شرائع حدیث کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا کہ خلوت گزینی افضل ہے یا یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل جول افضل اور بہتر ہے. یہ ایک مسئلہ جو ہے مختلف ہی ہو گیا. تو سچ سنیے, اجتماعیت, لوگوں کے ساتھ خلط ملط, اس کی بھی شریعت نے جو ہے تاکید فرمائی. بلکہ شریعت نے اس کا اہتمام فرمایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملے جھولے. چنانچہ روزانہ اپنے محلے والوں اور اطراف والوں سے مل جھل کر کے انس اور ایک دوسرے کی مدد کی شکل شریعت نے بنائی. نماز با جماعت پنج وقتہ, یہ کسی کا نظام ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کو ملو جلو. اسی طریقے سے اہل شہر کو ملنے جلنے کا ایک نظام بنایا, جمعہ کی ہفتے واری نماز. پورے اطراف والوں کو ملنے جلنے کا ایک نظام بنایا شریعت نے عید کی نماز کے ذریعے سے. دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے ملے جلے, اس کے لیے شریعت نے نظام بنایا حج کا. یہ تو شریعت نے تو جو ہے باقاعدہ اس کے عنوانات دیے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملے جلے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہے اور لوگوں کی ایذا رسانیوں کو برداشت کرے وہ افضل اور بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے کٹا کٹا بے تعلق رہتا ہو. ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو اب اختلاف ہو گیا کہ افضل کس کو قرار دیا جاوے. دونوں طرف کے دلائل ہے. خلاصہ کیا نکلے گا کہ خلوت گزینی افضل ہے ایسے آدمی کے واسطے جو آدمی اختلاط کی صورت میں اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتا ہو. بہت سے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ملیں گے جلیں گے تو ان کے دین کی حفاظت نہیں ہوگی, بد اخلاق ہو جائیں گے, بد کردار ہو جائیں گے, عقیدے بگڑ جائیں گے, اعمال بگڑ جائیں گے. ایسے کے لیے خلوت افضل ہے. اسی طریقے سے جو آدمی کا مزاج ایسا ہو لوگوں کو ایذائیں دینا, تکلیف دینا, ستانا, پریشان کرنا, بھائی تو خلوت میں بیٹھا رہے نہیں اچھا ہے, کیونکہ تو لوگوں کے ساتھ رہے گا نا پتہ نہیں کتنوں کو ستائے گا اور کتنوں کو پریشان کرے گا, کتنوں کو ایذا پہنچائے گا. نمبر تین, برے دوستوں کی دوستی نصیب ہوتی ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی خلوت گزینی میں رہے. اور اگر لوگوں کے ساتھ اختلاط کے باوجود اپنے دین کے بارے میں اطمینان ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو, لوگوں کی تکلیف پر بھی صبر کرتا ہو, تو ایسے آدمی کے لیے لوگوں کے ساتھ اختلاط بہتر ہے, افضل ہے. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک اور اکثر صحابہ کرام کا طرز مبارک یہی تھا. دیکھیے, ایک بین بین کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات مقرر کر لے گئے, لوگوں سے اختلاط کے اوقات اور خلوت کے اوقات. یہ بین بین عمدہ راستہ ہے کہ بھئی کچھ اوقات ایسے ہو کہ انسان اس میں خلوت میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرے, خلوت میں رہ کر مطالعہ کرے, خلوت میں رہ کر اللہ سے لو لگاوے. اور کچھ اوقات ایسے ہو کہ جلوت میں رہ کر کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرے, لوگوں میں اشاعت دین کا کام کرے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی ایذاؤں کے اوپر صبر کرے. اس طرح انسان اپنے اوقات کو تقسیم کر لے. اسی لیے ہمارے اکابر کے یہاں یہ دونوں طرح کی زندگی تھی، ان کی تہجد، ان کی رات کی عبادتیں اور ان کے مراقبے اور ذکر کے اوقات ایسے ہوتے تھے کہ اس میں وہ لوگ بڑے سے بڑے دنیاوی تقاضوں کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بڑے سے بڑے آدمی کو ملنے کے لیے تیار نہیں، کہ بھئی یہ تہجد کا وقت ہے، ذکر کا، دعا کا، مراقبے کا، انابت اللہ کا وقت ہے، اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرے اوقات میں 50 لوگوں سے ملیں گے، سوالوں کے جواب دیں گے، بیت و ارشاد کا بھی کام کریں گے. تو دونوں کے لیے نظام الاوقات مقرر کر لے دے، یہ انسان کے لیے بہتر بات ہے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کہ اختلاط میں اگر دین فاسد ہوتا ہو تو پھر تو خلوت ہی افضل ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خلوت میں جب تک اللہ سے لوں گا نہیں تب تک جلوت میں میں تم کو دوں گا کیا. خلوت میں جب تک اللہ سے لوں گا نہیں وہاں تک میں تمہیں جلوت میں دوں گا کیا. یہ ہے حضرت تھانوی نے اس کی مثال یہ دی کہ جس طریقے سے کنواں ہوتا ہے اس میں سے مسلسل پانی نکالتے رہو تو گدلا پانی آنے لگے گا، مٹیالا آنے لگے گا. اب اس کنویں کو بھی خلوت میں کچھ گھنٹے چھوڑنا پڑے گا تاکہ زمینی چشموں میں سے جو پانی کنویں میں آتا ہے تو صاف ستھرا پانی اس میں جمع ہو پھر نکالیے. تو مسلسل پانی نکالنے کے اندر پھر مٹیالا اور گدلا پانی آئے گا. اسی لیے اہل علم کو واعظ و نصیحت، درس و تدریس، عوام کے ساتھ تعلق، یہ سب قسم کے علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ اوقات اپنے خلوت کے بھی ہو، انابت اللہ کے بھی ہو. شیخ سعدی نے گلستان کے مقدمے میں ایک روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ کچھ اوقات ایسے مقرر ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا اور کوئی انسان بھی نہیں، وہ اللہ کے لیے خاص وقت کہ جس میں انابت اللہ ہو، اللہ سے لو لگانا ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اَيْ فَرَغْتَ مِنْ اِرْشَادِ الْخَلْقِ فَارْغَبْ إِلَىٰ الْخَالِقِ. یہ ہے تفسیر اس کی ایک، کہ جب تم مخلوق کو رشد و ہدایت سے فارغ ہو تو اب خالق کی طرف رغبت اور انابت میں لگ جاؤ اور خالق کو ایک سامنے عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. یہ ہے ترتیب اور بہترین ترتیب. جی
قال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله للناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره.
اسيلي بھائی آپ تدریس کے کام کرو، تبلیغ، تصنیف، تالیف، واعظ، نصیحت، لیکن ہمیشہ کچھ اوقات خلوت میں اللہ کا ذکر، عبادت، دعا کے طے کر لو ہمیشہ کے واسطے، تو آپ کے کام میں روحانیت اور برکت رہے گی. ورنہ آدمی ہر وقت کام 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 میں لگا رہے تو پھر کھوکھلا ہو جائے گا کام. ود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو آپ کی مشغولیات بہت رہتی ہے، اس لیے رات کے اوقات کے لیے فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ بھئی رات میں سب سے منقطع ہو کر انابت اللہ ہو. اب دیکھیے ہمارے اہل علم کے اندر بہانہ بازی تو بہت ہوتی ہے، تو یہ مولوی لوگ جو تسبیحات کی پابندی نہیں کرتے، معمولات کی پابندی نہیں کرتے، وہ کیا بہانہ کرتے ہیں کہ اکھا دن پڑھانے کا، مطالعے کا، امامت، یہ سب دینی کام ہے، پھر ان تسبیحات کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ان معمولات کی؟ یہ شیطانی استدلال ہے ان کو یہ پوچھنے کا کہ قرآن میں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ نبی جی آپ کی دن میں بہت مشغولیات رہتی ہے، تو کیا حضور کی مشغولیات کھیتی باڑی کی تھی، دکانداری کی تھی، کاروبار کی تھی؟ حضور بھی خالص دینی کاموں ہی میں مشغول رہتے تھے نا، واعظ و نصیحت، ارشاد، تبلیغ، اسی میں مشغول رہتے تھے، پھر بھی باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رات میں تہجد، اللہ سے انابت، اللہ سے لو لگاؤ، یہ اللہ نے حکم دیا. معلوم ہوا کہ جو حضرات اس طرح کی دینی جد و جہد میں مشغول لیتے ہیں، ان کے لیے انابت اللہ، تسبیحات، ذکر، تلاوت کی پابندی بہت ضروری ہے، تو ہی ان کے ان تمام دینی ظاہری اعمال میں روحانیت اور جان آئے گی، ورنہ سارے کام جو ہے نا بے جان جسم جیسے ہوں گے، جس میں روح نہ ہو ایسے ہوں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے، کبھی یہ شیطانی چکر میں مت آنا، اپنے معمولات اور وظائف، اورات، تلاوت، تسبیحات، دعا کی پابندی کے ساتھ تمام ظاہری دینی کام کرنا ہے تو کام میں جان پڑے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرے، قتال کرے، یعنی دشمنان دین کا مقابلہ کیا، خود شہید ہو گیا، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی، یہ اول درجے کا انسان ہے، بہترین انسان، اول درجے کا. پھر دوسرے درجے کا بہترین انسان کون سا؟ وہ آدمی جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی کے اندر چلا جاوے، شعبن، پہاڑ کے راستوں کو کہا جاتا ہے، یا پہاڑوں کے درمیان جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہ، یا پانی کے گزرنے کی جو نالیاں، برساتی نالیاں ہوتی ہے وہ، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہیں کہ جو کسی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں مقیم ہو جاوے اور وہاں رب کی عبادت میں لگا ہوئے، خلوت میں چلا گیا اور رات دن کا ایک ہی مشغلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہو. اس لیے کہ خلط ملت نہیں کرے گا تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا، اور لوگوں کو اپنے اور لوگوں کے شر سے خود کو بچا کر کے رکھے گا، کتنا اچھا آدمی. تو دیکھیے جس انسان کو یہ ہو کہ میری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، ایسا انسان تو بہتر ہے کہ وہ خلوت کے اندر رہے، جن کو اپنی طبیعت پر قابو نہ ہو. باقی کوشش کرو دوسروں کو ایذا مت پہنچاؤ، شر نہ پہنچاؤ، خیر پہنچاؤ، دین پہنچاؤ. لیکن پھر بھی اگر آدمی کا مزاج اور طبیعت ہی ایسا ہو تو پھر کہنے کا بھائی آپ خلوت میں رہو، وہی اچھا ہے. چلو یہ بعضی اصحاب النبی سے حضرت ابو سعید خدری کو بازو نے مراد لیا ہے. جی،
عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل حديث يعني مثل حديث أبي اليمان أي الناس خير. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی. بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی میں چلا گیا اور یا کہ کسی وادی میں چلا گیا, اپنی ضرورت بکریوں سے پوری کر رہا ہے, دودھ پیتا ہے, کبھی ایک آدھ بچہ کاٹ ڈال کے بکری کا گوشت کھا لے وے اور وہیں زندگی وہ گزار لے وے. اور بارش کے گرنے کی جگہ کہ بھاگے اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے واسطے. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے وہ فتنوں کے ظہور کے زمانے کی روایت ہے کہ جس زمانے کے اندر فتنوں کا ظہور ہوگا اس زمانے کے اندر اسی حدیث پر عمل کرنا بہتر ہے کہ آدمی اپنے دین کی سلامتی کے لیے لوگوں کے اختلاط کو چھوڑ چھاڑ دے دے اور اپنے دین کو سلامت رکھے. گویا آخری فتنوں کے دور میں خلوت افضل ہوگی, ورنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا اس کے اندر تو قتال فی سبیل اللہ مطلوب تھا اعلاء کلمۃ اللہ کے واسطے, اسی لیے اس دور کے اندر خلوت افضل نہیں ہو سکتی. اس دور کے اندر تو آدمی قتال فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو لگاوے وہی افضل اور بہتر عمل ہوگا. جی
باب رفع الامانت,
یہ باب امانت کے اٹھ جانے کے بیان کے اندر ہے. کیا مطلب امانت اور امانت کا اٹھ جانا؟ یہ دو الگ الگ لفظ ہے, یاد رکھنا. ایک ہے امانت اور دوسرا ہے امانت کا اٹھ جانا. باب سمیع یسمع سے مصدر آتا ہے, امین یامن امانتا. اگر بغیر سیلا کے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مطمئن ہونا, دوسرا معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا, اور اگر الا سیلا ہو تو اس کا معنی آتا ہے کسی پر اعتماد کرنا. جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر سیلا کے ساتھ آیا نا, قال امنتکم علی اخیہ من قبل قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. وہاں علا سلا کے ساتھ آیا, اس لیے اعتماد کے معنی کے اندر آیا. سورۃ الاحزاب کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے اور وہاں پر یہ لفظ آیا ہے تکلیفات شرعیہ کے معنی میں, یعنی شرعی احکام کا کسی کو مکلف بنایا جاوے. حدیث شریف کے اندر آیا لا ایمان لمن لا امانت لہ, تو وہاں مطلب یہ لیا جائے گا کہ جس انسان کو ذمہ داری کا احساس نہ ہو وہ آدمی بے ایمان ہے. تو اس طرح الگ الگ استعمالات ہیں اس لفظ کے. حفاظت کی چیز کو بھی امانت کہتے ہیں, عہدے کو بھی امانت کہتے ہیں. اس لیے امانت کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ جو عہدہ سونپا گیا، جو ذمہ داری سونپی گئی، انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرے. ایک مطلب ہے امانت کا کسی کے حق اور ملکیت کو پورا ادا کرنا، یہ بھی امانت کہلاتا ہے. انسان کا جو فرض منصبی ہوتا ہے اس کو دیانت داری اور راست بازی سے انجام دینا، یہ بھی جو ہے امانت کہلاتا ہے. ذمہ داری کو کما حق کہو ادا کرنا، یہ بھی امانت داری کہلاتی ہے. امانت داری موجود ہوگی تو امن و امان، عدل و انصاف قائم ہوگا. امانت داری کا فقدان ہوگا تو بڑے فتنے کھڑے ہوں گے. امانت داری کو اور امانت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ دینی اور ایمانی تقاضا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی علامت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. یہ کامیاب ایمان والوں کے لیے قرآن مجید کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ذمہ داری سونپی اس کو پورے طور پر ادا کرنا، یہ بھی امانت داری کا تقاضا. مثلا شریعت پر عمل کرنے کی اللہ نے ذمہ داری دی، اس کو پورے طور پر نبھاؤ. یا بندوں کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی جائے اس کو پورے طور پر ادا کیا جائے. جیسے لوگوں نے منتخب کر کے آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا، رکن کمیٹی بنا دیا، تو اب آپ جو ہے اس کی ذمہ داری کو نبھائیے، یہ بھی جو ہے امانت داری کا تقاضا ہے. یہ لفظ عام متن خیانت کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خیانت کی ضد. اور قرآن مجید میں جو آیا، انا اردنا الامانت علی السماوات والارض، پوری شریعت مطہرہ اس کے اندر آ گئی، شریعت کے جمیع احکام اس کے اندر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت تکلیف احکام شرعیہ کی وہ پیش کی تھی آسمان زمین کو، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر دی اور ظلم جہول انسان نے اس کو اٹھا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ امانت کہا جاتا ہے وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے بندوں پر مقرر ہے. ایک اور تفسیر امانت کی گئی، جتنے شریعت کے مامورات ہیں جتنے منہیات ہیں، یعنی یہ کام کرو یہ کام مت کرو، یہ بھی امانت کہلاتے ہیں. ایک تفسیر ہے طاعت اللہ تعالیٰ کی، کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یہ سب چیزیں جو ہے امانت کے اندر شامل ہیں، امانت کے مضمون کے اندر آتی ہیں. بہرحال امانت داری کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے کہ آپ کو جو منصب دیا گیا، جو عہدہ دیا گیا، اس کا حق ادا کرو. اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری عائد ہے اس کو پورا کرو. لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا، وہ ذمہ داری کو نبھاؤ. اصل میں اس لفظ کے اوپر انسانوں نے ظلم بہت کیا ہے. صرف مال کی امانت کو لوگ امانت کہتے ہیں، حالانکہ منصب کو کما کہو نبھانا، بات کی امانت داری، اللہ کی طرف سے جو احکامات اور انسانوں نے آپ پر اعتماد کر کے جو کام آپ کے حوالے کیا، یہ سب چیزیں وسیع مفہوم میں آتے ہیں لفظ امانت. لیکن بس ہم ایک مال کی امانت کو امانت کہتے ہیں، مال کی خیانت کو خیانت کہتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس میں بعض مرتبہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت داری کی ہوا کرتی ہے. شریعت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے امانت داری کا تقاضا ہے، حقوق کو نبھانا یہ ہر انسان کے لیے امانت داری کا تقاضا ہے. تو ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے، اس کو صرف مال کے ساتھ مقید کر دینا یہ اس لفظ کے ساتھ جو ہے خیانت ہے. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه.
اس حدیث شریف کا اول حصہ یہاں نہیں، آپ کتاب العلم میں پڑھ چکے ہوں کہ ایک عربی تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، متى الساعة، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو ان کے سوال کے جواب میں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اذا ضیعت الامانت فانتظر الساعه، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امانت کو ضائع کر دیا جائے وہ کیسے ہوگا ضائع کرنا، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اسند الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، جب جو ہے معاملات کسی نااہل کی طرف حوالے کر دیے جائے، سونپ دیے جائے، تو تم قیامت کا انتظار کرو. گویا کوئی پوسٹ ہو، آج کی تعبیر میں کرو، کوئی پوسٹ، کوئی منصب جو آدمی قابلیت میں قابل نہیں ہے اس پوسٹ کا، اس ناقابل آدمی کو اس پوسٹ پر کور بٹھا دے وے. یہ ہے اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، یعنی ہر منصب کے لیے کچھ نہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں کہ یہ منصب اس کو سونپنا ہے تو اس کے لیے کیسا آدمی ہونا چاہیے، کیسی خوبی والا آدمی ہونا چاہیے، کیسے تعلیم والا آدمی ہونا چاہیے. تو اس کی کوئی رعایت نہیں کہ بھئی اس منصب کے لیے جو قابلیت شرط ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، نہیں، وہ کچھ نہیں دیکھا جائے اور جو ہے حوالے کر دیا جائے منصب، رشتہ داری کی بنیاد پر، جان پہچان کی بنیاد کے اوپر، یا رشوت کی بنیاد کے اوپر، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہے. وہ امانت کے تقاضوں کو جیسا پورا کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا جاوے، اور جو ہے نااہل کو مناسب دے دیے جاوے، خلافت، قضاء، حکومت، منصب، یہ جو ہے نااہل کو دے دیے جائے، چونکہ وہ نااہل ہے تو وہ خیانت کریں گے، دو نمبری کریں گے، نظام جیسا چاہے ایسا چلائیں گے نہیں، اور پورے نظام کو درہم برہم کر ڈالیں گے. قیامت کی علامت اس وقت علا سبیل الاتم پوری دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے، اذا اسند الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعۃ. سب نااہل لوگوں کے ہاتھ میں مناسب حوالے ہیں، فانتظر الساعۃ، اب قیامت کا انتظار کرو. یعنی اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ نااہل لوگ منصب پر آئیں گے تو قیامت یعنی بربادی کا انتظار کرو، وہ برباد ہی کریں گے سارے نظام کو اور درہم برہم ہی کر ڈالیں گے. قیامت پر دنیا کا نظام بر درہم برہم ہوگا، تو نااہل جب منصب پر آئیں گے تو وہ بھی سارے نظام کو درہم برہم فنا فاتیہ کر ڈالیں گے. اب یہ امانت داری انسان کی اپنے جسم کے متعلق بھی ہے، کہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی امانت ہے، اعضائے جسمانی یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت داری کا تقاضا کیا، اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، نافرمانی میں مت لگاؤ. اسی لیے اس کے بارے میں کہا فرمایا نے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جسم ایک امانت تھی، اسی لیے کوئی آدمی خود کشی نہیں کر سکتا، ہماری شریعت میں حرام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا بدن ہے میں چاہے تو اپنے آپ کو مار ڈالو، یہ تیری امانت تیرا نہیں ہے، تیرے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اسی لیے خودکشی کو گناہ قرار دیا گیا. آدمی یہ نہیں کہے یہ میرے بدن کے اعضائے میں جیسے چاہے اسے استعمال کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر ہر عضو کے استعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ اوقات بھی امانت ہے، اوقات کہ اللہ نے وقت کی نعمت دی، قسم کھا کے اس کی امانت داری کی طرف متوجہ کیا، والعصر قسم کھائی گئی اس کی، یہ بھی امانت ہے، اس میں بھی خیانت کرو گے تو اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی. اسی لیے ملازمین کے لیے ملازمت کے اوقات امانت ہے. اگر جس کام کی ملازمت میں وہ ہے اس کے اندر وہ آگے پیچھے کرے گا تو وہ خیانت کہلائے گی، اور یہ بھی اللہ کے یہاں باز پرس کی چیز بن جائے گی. جیسے کہ آفسوں میں کام کرنے والے، اسکولوں میں کام کرنے والے، کسی کے یہاں ملازمت کرنے والے، مدارس کے اندر مکاتب میں پڑھانے والے، تو جو اوقات ان کے طے ہے یہ امانت ہے. اگر وہ اس اوقات کے اندر ناشتہ کرے بیٹھ کر سب مدرس جمع ہو کر، کھمن چائے کا دور چل رہا ہے، موبائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر چیٹ ہو رہا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے مدرسے کے اوقات میں، تو یہ خیانت ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نظام تھا کہ ہر مہینے کے پہلے چاند پر اساتذہ کے پاس ایک کورا پرچہ چلا جاتا تھا کہ آپ نے اس پورے مہینے کے اندر کتنے اوقات میں متعلقہ ذمہ داری کے علاوہ کام کیا تھا. تو اساتذہ بھی ویسے ہی تھے تو وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے کہ اتنا وقت میرا اپنی اس ضرورت میں لگا، اس ضرورت میں لگا، اور اتنی تنخواہ وہ خوشی سے کٹوا دیا کرتے تھے، اور اتنے دیانت دار تھے کہ جو اپنے جسمانی تقاضے، مثلاً قضاء حاجت کے لیے جانا ہوا تو وہ بھی اس میں اندراج کرتے تھے حضرت کے یہاں. حالانکہ یہ تو قضاء حاجت کا معاملہ ہے، لیکن ان حضرات کی امانت داری اتنی اونچی تھی. تو یہ آج ہمارے طبقے کے اندر اس پر بڑی کمی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ حضرات ایسے مدرس اور معلم بنیے کہ پوری امانت داری سے کام کرے، اس کے اندر خیانت نہ ہو. مدرسے کے اوقات، تعلیم تدریس کے اوقات، یہ بڑی امت کی امانت ہے، اس میں کوئی کام نہیں، ہما تن یکسوئی سے اس کو اندر پڑھانا اور جو ہے تعلیم تربیت کے پیچھے اس وقت کو لگانا. اسی کے اوپر شرع یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک منصب ہے اور اس منصب کی بنیاد پر آپ کو اختیارات دیے گئے، سہولتیں دی گئی، تو اس اختیارات اور سہولیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بھی آپ امانت داری سے کام لیں. ایک مرتبہ مظفر نگر کے کلیکٹر صاحب ہمارے حضرت کو ملنے چھتہ مسجد تشریف لائے تھے. وہ تو آئے تھے ترقی کے لیے، دعا کرانے کے لیے، پروموشن کی. تو انہوں نے درخواست کی اٹھتے اٹھتے کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے. تو حضرت نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، کلیکٹر صاحب ایک آپ کا منصب ہے کہ آپ کلیکٹر ہیں، اور اس بنیاد پر حکومت نے آپ کو سہولتیں دی ہیں کہ آپ کے لیے بنگلہ ہے، آپ کے لیے گاڑی ہے، اور آپ کی اعلیٰ ترین تنخواہ ہے، اور دوسرے آپ کے اختیارات ہیں کہ آپ کو بہت سارے حکومت نے اختیارات دے رکھے ہیں. اس میں امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جو سہولت اور جو اختیارات جن ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو دیے گئے ہیں اسی کے اندر آپ استعمال کیجئے. یہ سہولیات اور اختیارات جن ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو حکومت کی طرف سے ملے اسی کے اندر آپ کو نبھانا ہے تو آپ امانت دار ہیں، ورنہ دیے گئے اختیارات اور سہولیات آپ ذمہ داری کو نبھانے میں نہ کرے، اپنے ذاتی مفاد کے اندر کرے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اس کا ہمیں خوب لحاظ رکھنا چاہیے، خوب لحاظ رکھنا چاہیے. چلیے،
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال
دیوبند کا ضلع مظفر نگر لگتا ہے، اس لیے وہاں کے وہ کلیکٹر صاحب وہاں آئے تھے دیوبند حضرت کو ملنے کے لیے. جی،
قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
اب یہ ہے کہ ایک مدرسے کا معتمم ہے، اس کو معتمم ہونے کی بنیاد پر سہولیات ملی ہوئی ہے، ادارے کی گاڑی ہے، ادارے کی ایئر کنڈیشن آفس ہے، اور خدام ہیں، دفتر کے اسٹاف ہے، اور ساتھ میں اختیارات بھی ہیں، تو وہ جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کریں. یعنی کہ معتمم صاحب اپنی تفریح میں جا رہے ہیں مدرسے کی گاڑی لے کر کے، اور جو ہے مدرسے کے پیسوں سے جو ہے بریانی کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے. تو جو اختیارات ہے، جو ذمے، جو سہولیات ملی اس منصب کی بنیاد پر، تو وہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہے جو دی گئی ہے. جی،
حدثنا عن رفعها قال ينام الرجل في رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكي ثم ينام.
بس یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، بڑی اہم روایت ہے امانت کے باب کے اندر، ہر ہر لفظ اس کا دھیان سے سمجھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو حدیثیں بیان فرمائی، دو باتیں بیان فرمائی، ایک امانت داری کے بارے میں اور دوسری امانت اٹھ جانے کے بارے کے اندر. رأیت احدہما، ایک تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی، یعنی امانت کو نبھانا. ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کا مبارک دور ہے، تو اس دور کے اندر کیا ہے، سارے لوگ جو ہے امانت کو نبھانے والے، امانت کے حقوق کو پورا کرنے والے. وہ قرن نبوی قرن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والوں کی جماعت ہے، نزول قرآن کا نورانی دور سے جو لوگ مستفید ہوئے وہ دور ہے، اور دوسری کے بارے میں میں انتظار کر رہا ہوں. پھر بیان کیا، ان الامانت نزلت فی جزری قلوب الرجال، فی جزری قلوب الرجال، کہ یقیناً امانت داری انسانوں کے دلوں کی گہرائی کے اندر اتری. کیا مطلب لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں امانت کے اترنے کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب کھیت کے اندر بونے کا زمانہ آتا ہے تو بونے سے پہلے کھیت کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بویا جاتا ہے، تو وہ کھیتی کامیاب ہوتی ہے. تیاری کے بغیر اگر بو دیوے تو وہ کھیتی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آغاز نبوت میں اللہ تعالیٰ نے قلوب کے اندر صلاحیتوں کو پیدا فرمایا تاکہ فیضان نبوت کو لوگ اچھی طرح قبول کر سکے. دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی، قابلیت پیدا کی گئی تاکہ فیضان نبوت کو وہ لوگ قبول کر سکے. اسی لیے دیکھیے مختلف روایتوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بھی باری سبحانہ و تعالی نے اپنی تربیت کے ذریعے اس مقام پر اس کو پہنچایا کہ پھر وہی کے فیضان کو آپ برداشت کر سکے. الم نشرح لك صدرك, اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ علوم نبوت کا متحمل ہو سکے, اس طرح ہم نے آپ کے قلب اطہر کا انشراح فرمایا. اور جو آپ سے فیض پانے والے صحابہ تھے ان کے قلوب کی زمین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ وہ جو ہے ڈائریکٹ فیض نبوت کے متحمل ہو سکے اور اس کو اپنے اندر سمو سکے. تو گویا کہ ان کے دلوں کے اندر علوم نبوت کی کھیتی ہونے والی ہے, فیض نبوت کی بیج بوئے جانے والے ہیں. تو اس سے پہلے دلوں کو جو ہے تیار کیا گیا کہ فیض نبوت کو وہ اٹھا سکے, برداشت کر سکے, اپنے اندر لے سکے. دوسرا مطلب سمجھیے, ہدایت کا بیج جو دلوں کے اندر ڈالا گیا, ہدایت کا بیج دلوں کے اندر ڈالا گیا, پھر قرآن اور سنت کی شکل کے اندر بارش ہوئی, اب اس سے صحیح فائدہ اٹھائے تو ایمان کا پودا آگے بڑھے گا. دیکھیے پہلا ہدایت کا بیج, پھر اس کے اوپر ہے قرآن اور سنت کے انوارات کی بارش. تو اب جو ہے وہ ہدایت کا بیج جو دلوں میں ڈالا گیا تھا وہ درخت کی شکل میں اگ نکلے گا اور پروان چڑھے گا. نمبر تین, ہر انسان کا دل اللہ تعالی نے ایسا بنایا کہ جس کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت فطری طور پر اللہ نے ودیت فرمائی, پیدائشی طور پر رکھ دی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ دل ہی اللہ نے ایسے بنائے کہ جس کے اندر ایمان ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو. پھر قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ نے احکام پہنچائے, وحی کا فیض پہنچایا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے دل اور زیادہ منور اور جو ہے جگمگا کر کے ایک ایمان کا خزانہ بن گئے ہیں. تو ایک فطری ایمان اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تو پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی تھی, پھر اس کے اوپر قرآن اور حدیث کا فیض آیا تو اس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ ہدایت اگ نکلی, ایک شجر مثمرہ کی شکل کے اندر سامنے آ گئی. ثم علموا من القرآن, پھر انہوں نے قرآن سے سیکھا. ثم علموا من السنتی, پھر انہوں نے سنت رسول کے ذریعے سے سیکھا. یعنی امانت داری قرآن سے سیکھی, حدیث پاک کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کی. کتنا اچھا ان کا معاملہ ہو گیا کہ پہلے سے ایک فطری چیز تھی, پھر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان کو ملی, اسی لیے اور زیادہ استحکام اور زیادہ ترقی ان کو نصیب ہو گئی. وہی بات ہے.